الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله مولانا العظيم بزرگو بھائیو ہمارا اسلامی سال پورا ہونے جا رہا ہے ایک دو روز کے بعد ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہوگا اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے 1432 کا سال ہم پورا کر رہے ہیں اور اب ایک دو روز کے بعد 1433 ہجری کا سال ہمارے لیے شروع ہوگا بہت مناسب ہوگا کہ اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی سال کیسے شروع ہوا اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا آغاز کس طریقے سے ہوا اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں نیز اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں اس عاشورہ کے دن کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت و فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے تو اس دن کی فضیلت و اہمیت نیز اس دن میں کیا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیے ہیں سکھائے ہیں اور کیا کام کرنے کی ہمیں ہدایت دی ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں بزرگوں اور بھائیوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا خطبے میں میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے مناسب ہے کہ اس کا پہلے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ تبارک و تعالی کے یہاں 12 مہینوں کا نظام پہلے سے تھا اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو اس کائنات کو بنایا اس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کا نظام 12 مہینوں کے ذریعے سے مقرر کیا یعنی یہ سال کے 12 مہینے روز اول سے چلے آ رہے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا آسمان و زمین کو بنایا اسی روز سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے متعین فرمائے 12 مہینے مقرر فرمائے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے احترام اور ادب والے بنائے ہیں یعنی 4 مہینے سال کے ایسے ہیں کہ پہلے سے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کے شریعت میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت میں بھی وہ ادب و احترام والے مہینے ہیں. تو پہلے سے یہ چار مہینے ادب اور احترام والے چلے آ رہے ہیں. ان چار مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ان چار مہینوں میں اللہ کی اطاعت کے کام کرنا, نیک کام کرنا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملا کرتا ہے. وہ چار مہینے کون سے ہیں؟ آیت کریمہ میں اس کی تفصیل نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ چار مہینے بتلائے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, اس خطبے میں وہ چار مہینے ہمیں بتلائے کہ چار مہینے حرمت والے ادب والے کون سے ہیں. تین مہینے تو مسلسل آتے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم الحرام. یہ تین مہینے تو مسلسل, پہلے ذی قعدہ آتا ہے, اس کے بعد ذی الحجہ, اور اس کے بعد محرم. یہ تین مہینے اور ایک چوتھا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے, رمضان سے ایک مہینہ پہلے آتا ہے, وہ ہے رجب کا مہینہ. یہ چار مہینے ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ, یہ چار مہینے پہلے سے دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو ادب اور احترام والا بنایا ہے. اس مہینے سے, ان مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ ہم نے گزار دیا, ذی الحجہ کا مہینہ قریب و ختم ہے اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے. یہ تینوں مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہایت خیر و برکت کے مہینے ہیں, ادب و احترام اور عظمت و فضیلت والے مہینے ہیں. اور ان مہینوں کو پہلے سے, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے, تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو عظمت و فضیلت والا اور ادب و احترام والا بنایا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے حضرات نے لکھا ہے کہ چار مہینے اللہ نے احترام والے, فضیلت و عظمت والے قرار دیے, اس لیے ان چار مہینوں کے اندر اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کے ساتھ ان مہینوں کو گزارتا ہے, تو دیگر مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق اسے دیتے ہیں. یعنی ان چار مہینوں کا اثر بقیہ مہینوں کے اوپر پڑتا ہے. یہ چار مہینے آدمی جس طریقے سے گزارتا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ, اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ, تو پھر دیگر مہینوں میں بھی اس کے اثرات رہتے ہیں اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ان مہینوں کو گزارتا ہے. یہ مہینے ادب و احترام والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. یہ تو آیت کریمہ تھی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی. اب مجھے جو چیز آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا, آپ خلیفہ تھے اور آپ نے جو ہے پورے اسلامی ملک کے اندر الگ الگ علاقوں پر اپنے گورنر جو ہے بنا رکھے تھے اور اپنے گورنر مقرر کر رکھے تھے. ایک علاقے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گورنر مقرر کیا تھا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو فرامین اور ہدایات بھیجتے رہتے ہیں, بادشاہ کی طرف سے وزراء کو ہدایتیں اور فرامین جو ہے ملتے رہتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گورنروں کو اپنے فرامین بھیجتے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین, آپ کے فرامین ہمارے پاس پہنچتے رہتے ہیں, وہ فرامین بڑے اہم ہیں, وہ تو ایک دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنا اور اپنے پاس رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن دشواری یہ ہے کہ اس آپ کے ان فرامین کے اوپر, آپ کے ان خطوط کے اوپر تاریخ درج نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے محفوظ رکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ بعد میں جب ضرورت پڑنے پر آپ کے ان فرامین کو ہم کھولتے ہیں تو چونکہ اس پر تاریخ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا حکم آپ کا پہلے آیا تھا اور کون سا حکم بعد میں آیا تھا. اس لیے اگر تاریخ کا کوئی نظام متعین ہو جائے, کوئی مستحکم اور مضبوط نظام متعین ہو جائے, تو ان چیزوں کو, ان دستاویزات کو اور آپ کے ان اہم اہم فرامین کو محفوظ رکھنا بہت آسان ہو جائے. یہ خط حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے اس خط کے پڑھنے کے بعد اس ضرورت کا احساس کیا کہ بات تو توجہ دینے جیسی ہے اور یہ تاریخ کا کوئی نظام متعین ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, ان کو مشورے کے لیے بلایا. اور حضرات صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہماری کوئی تاریخ کا نظام ہمارا کوئی مربوط ہونا چاہیے اور تاریخ کا کوئی نظام ہماری طرف سے متعین ہونا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں چار پہلو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چار پہلو بہت اہم ہے. اس میں سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر وجود باوجود بخشا. یہ جو ہے بہت بڑی دنیا کی تاریخ کی اور خاص کر مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت سنہرا باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی حیات طیبہ کا ایک تو یہ اہم پہلو ہے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ زندگی کا اہم پہلو وہ دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہاں غار حرا میں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہلی وحی اتاری اور آپ کو اس دن نبی بنایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم دن. تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم دن وہ ہے جب آپ نے اپنے وطن عزیز, اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. دشمنوں نے, کفار قریش نے آپ کو اتنا ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذائیں پہنچائی کہ اس سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت حاصل کر کے آپ نے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر بنایا. اس عمل کو ہجرت کا عمل کہا جاتا ہے. آپ نے جو ہے مکہ چھوڑا, یہ ہجرت کا دن, مکہ چھوڑنے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم دن ہے, بہت یادگار دن ہے. اور چوتھا دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا اور آپ کی حیات طیبہ کا یادگار دن, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن, جس دن آپ دنیا کو چھوڑ کر جو ہے تشریف لے گئے دار آخرت کی طرف, اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. یہ چار دن اور یہ چار پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اہم. آپ کی ولادت کا دن, آپ کی ہجرت, آپ کی بعثت کا دن یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا, آپ کی ہجرت کا دن یعنی آپ نے اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا شہر بنایا, اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا کوئی نظام بنانا چاہیے تو ہم جو ہے اپنے سال کے شروع ہونے کا کوئی دن مقرر کر دیں کہ سال کے فلانے دن سے یا جو ہے سال کے فلانے دن سے ہمارا جو ہے سال شروع ہوگا, تو بہت سارے صحابہ نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے وہ بہت یادگار اور تاریخی دن ہے, اس دن سے جو ہے ہمارے سال کی ابتدا ہونی چاہیے. بعض حضرات صحابہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے دن کو دن سے جو ہے اپنا سال شروع کریں تو یہ تو عیسائیوں کے ساتھ, نصرانیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ کسی معاملے میں مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے. کیا مشابہت ہوگی کہ یہ جو عیسوی تاریخ ہے جس کو ہم انگریزی تاریخ کے نام سے جانتے ہیں وہ عیسوی تاریخ ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن سے اس کا سال جو ہے شروع ہوتا ہے, تو اگر ہم بھی اپنے نبی کی ولادت کو کا دن جو ہے اپنے سال کا پہلا دن مقرر کریں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ جیسے انہوں نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو پہلی تاریخ بنایا, اس طرح ہم نے بھی اپنے نبی کی ولادت کے دن کو پہلی تاریخ بنایا, ان کے ساتھ مشابہت ہوگی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت سے منع کیا ہے. تو دوسری رائے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا دن ہے اس کو جو ہے ہمارے سال کی پہلی تاریخ بنایا جائے اور سال کا پہلا دن بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بھی جو ہے دھیان میں نہیں آئی. تو تیسری رائے دی گئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے وہ دن جو ہے ہماری سال کا پہلا دن ہو اور ہمارے سال کی پہلی تاریخ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تو حسرت آیات ہے اور یہ تو امت مسلمہ کے لیے بڑا المناک دن ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے, یہ ایسا المناک دن اور ایسا حادثے کا دن مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو یادگار بنائیں اور اس کو ہمارے سال کا پہلا دن جو ہے بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر میری وفات سے زیادہ کوئی صدمہ دوسرا نہیں ہے. میری امت کے لیے, میری امت اپنی زندگی کے اندر جتنے صدمات سے دوچار ہوں اور میری امت کو اس کی جو ہے انفرادی یا اجتماعی زندگی کے اندر جتنے حادثات کا وہ شکار ہو, سب حد سے اس سے کم ہے کہ میری وفات سے امت جو ہے حادثے کا شکار ہوئی. میری وفات کا حادثہ میری امت کے لیے اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کوئی حادثہ اور کوئی صدمہ میری امت کے لیے اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بہت ہی بڑا صدمہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تو بڑا المناک دن ہے. مناسب نہیں ہے کہ اس دن کو ہمارے سال کا پہلا دن بنایا جائے اور اس کو یادگار بنایا جائے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مناسب یہ ہے, اور میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈالی جا رہی ہے, میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز اپنے پیارے وطن کو چھوڑا دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اور اللہ کی شریعت کی خاطر اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا بڑا گراں تھا. روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے, بار بار آپ کی نگاہیں پیچھے مکہ کی طرف جاتی اور آپ بڑے حسرت کے الفاظ اور بڑی حسرت اور افسوس کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر لاتے کہ اے سرزمین مکہ, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, لیکن کیا کروں, تیری قوم مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیتی. ایسے حسرت کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھے اور آپ وطن عزیز کو جو ہے چھوڑ رہے تھے. تو یہ اللہ کے دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مالوف کو اور اتنے عزیز اور پیارے وطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. مناسب یہ ہے کہ ہم اس دن کو اپنے سال کا پہلا دن متعین کریں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت بشاشت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند فرمایا, اور تمام کے اتفاق سے طے ہو گیا کہ ہجرت کا دن اور ہجرت کا جو وقت ہے وہ جو ہے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہو اور ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہو. حضرات صحابہ نے اس کو طے کر لیا, یہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی. ہجرت کے عمل سے, ہجرت کا عمل جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس زمانے سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا نظام جو ہے مقرر فرمایا. چنانچہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی وہ سال اسلامی تاریخ کے اندر پہلا سال کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو بہت پہلے ہو چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا اس کے 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. 13 سال آپ مکے میں رہے, اور پھر 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر مبارک 53 سال کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, بس وہاں سے ہمارے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے سن 1 ہجری پہلا ہجرت کا سال یہ وہ سال ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. یہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے سال سے ہوگی, مگر سال کا کون سا مہینہ یہ پہلا مہینہ مقرر کیا جائے. تو اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب ہجرت کی بنیاد پر سال کی شروعات ہوئی اور ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے, تو پھر مہینہ بھی وہ پہلے ہونا چاہیے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اور کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی, اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. یہ اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی, آپ نے ہجرت جو فرمائی وہ بھی 12 ربیع الاول کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو. اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن زیادہ تر حضرات نے اسی کے اوپر جو ہے اعتماد کیا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس لیے چاہیے یہ تھا کہ ربیع الاول سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہو. جب ہجرت کی بنیاد پر اسلامی سال کو گنا گیا اور اسلامی کیلنڈر متعین کیا گیا, تو پھر جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا. محرم کا مہینہ, حضرات صحابہ نے محرم کا مہینہ یا اسلامی سال کا پہلا مہینہ طے کیا, اس لیے کہ اگرچہ ہجرت کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا، آپ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کر گئے، مگر ہجرت کا جو ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا وہ محرم کے مہینے میں کر لیا تھا کہ اب مجھے مکہ چھوڑنا ہے اور میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں چلا جاؤں گا، یہ آپ نے محرم کے مہینے میں طے کر لیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے تک مکے والوں کے اندر محنت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب اللہ کے دین کی طرف اور اسلام کی طرف بلانے کی خوب جد و جہد کی، انتھک محنت کی، مگر مکے والوں نے مان کر کے نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر کے طائف تشریف لے گئے، مگر طائف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہم فضائل کی کتابوں میں پڑھتے سنتے ہیں، ان لوگوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے. تو پھر حج کے موقع پر، چونکہ حج کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کا حج تو کیا جاتا تھا، ساری دنیا کے لوگ جو ہے حج کرتے تھے، اگر کہ حج کے طریقے اپنے اپنے طور پر انہوں نے طے کر رکھے تھے، لیکن حج کے لیے سارے لوگ جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر آتے تھے پہلے سے. حج جو ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. تو جب سارے عرب سے الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ خاندان کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو مدینہ منورہ سے بھی بہت سارے قبائل اور خاندان حج کرنے کے لیے آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب مدینہ منورہ سے لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جہاں ان کا پڑاؤ تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی باتیں سنائی، قرآن سنایا اور اللہ کے دین کی طرف ان کو دعوت دی، ایمان کی ان کو دعوت دی. اس وقت جب پہلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو 12 یا 13 لوگ تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان دیا اور وہ 12 یا 13 ایمان لے آئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے مدینہ تاکہ وہ ہمیں قرآن بھی سکھائیں، دین بھی سکھائیں، اور جو ہمارے دوسرے خاندان کے لوگ ہیں ان کو ایمان کی اور دین کی باتیں بتائیں تو وہ بھی ایمان اور دین کو قبول کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو جو ہے ان کے ساتھ کر دیا. انہوں نے پورے سال محنت کی مدینہ منورہ جا کر کے، جو ایمان لائے تھے ان کو دین سکھایا اور جو نہیں لائے تھے ان کو دین سمجھایا، ایمان سمجھایا. تو ان کی محنت سے اگلے سال حج کے موقع پر 72 یا 73 آدمی جو ہے مکہ مکرمہ حج کے بہانے سے آئے، مگر اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور ان 72 یا 73 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے. یہ جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. یہ بیعت عقبہ جو ہے اسلامی تاریخ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. حدیث کتابوں میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے. وہ 72 یا 73 کون کون لوگ تھے ان کے ناموں کی فہرست بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات کی، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زوردار اور بہت پرزور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دعوت پیش کی کہ آپ ہمارے یہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. انہوں نے یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، حج کے مہینے میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، ہر طرح سے آپ کی نصرت و حمایت کریں گے اور اپنی جانیں ہم آپ کے اوپر نشاور کر دیں گے، ہم سے جو کچھ ہو سکے گا آپ کے تعاون میں، آپ کی حمایت میں، وہ ہم سب کچھ کریں گے. بہت زوردار یقین دہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی. تو اس کے بعد جب وہ حضرات تشریف لے گئے، پھر حج کے ایام اور حج کے مہینے پورے ہونے کے بعد، ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، حج سے فراغت کے بعد وہ تشریف لے گئے تو ذی الحجہ کا مہینہ پورا ہو چکا تھا. ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا اور جو ہے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے مدینہ منورہ جانا ہے. یہ جو پختہ ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ذی الحجہ گزر جانے کے بعد یعنی محرم الحرام کے اندر. تو گویا ہجرت کا عمل یہاں سے شروع ہوا کہ محرم کے مہینے میں آپ طے کر رہے ہیں کہ مجھے ہجرت کرنی ہے اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر اب جب اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت ملے گی میں مکے کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا. چنانچہ محرم میں آپ نے ارادہ کیا، اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم آیا. مکے والوں نے آپ کے نعوذ باللہ قتل کی سازش کی تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور ربیع الاول میں آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. تو ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو پختہ ہوا تھا وہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اس لیے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کی. تو اسلامی کیلنڈر شروع ہوا ہجرت کے عمل سے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ سال وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور وہ اسلامی جو ہے نظام کا پہلا سال ہے. اور چونکہ ہجرت کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں کیا، اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام قرار دیا گیا، اور یہاں سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اسلامی تاریخ کا یہ مربوط نظام متعین فرمایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ اسلامی سال کا اور اسلامی کیلنڈر کا نظام جو ہے متعین کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین جو طریقہ تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جائیں اس کو لازم پکڑو. گویا حضرات صحابہ بھی، حضرات خلفاء راشدین، چار خلیفہ بھی اگر کسی بات کو طے کر لیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی اس اسلامی کیلنڈر کا کوئی نظام نہیں بنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حضرات صحابہ کی رائے کی اتفاق کے ساتھ یہ اسلامی کیلنڈر کا نظام بنایا. یہ ایسا ہی ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارا اپنا تاریخ کا نظام ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں جو ہے ان تاریخوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے جو احکام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام متعین کیے ہیں، جن کا تعلق، وہ احکامات جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے، اس کا اعتبار قمری اور چاند کے مہینے سے ہوتا ہے. جیسے رمضان کے ایک مہینے کے ہمیں روزے رکھنے ہیں تو رمضان کا دن ہم متعین کرتے ہیں چاند دیکھ کر کے. اسی طریقے سے جیسے ہم قربانی، ابھی ہم نے قربانی کی، اور قربانی میں چھوٹا جانور ہو تو ایک سال کا، بڑا جانور ہو تو دو سال کا، اس میں جو سال گنے جائیں گے وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے گنے جائیں گے، نہ کہ انگریزی کے اعتبار سے. تو جو احکام شریعت کے تو یہ تاریخ سے متعلق ہے، اس میں قمری حساب کی اور چاند کے جو مہینے اور اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہی اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ نظام جو اسلامی کیلنڈر کا ہے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا طے کیا گیا نظام ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کیلنڈر کی حفاظت کریں، ان تاریخوں کو یاد رکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا. باقاعدہ مسئلے کا عنوان لکھ کر اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ تاریخ اور ایام، یہ جو ہے چاند اور سورج دونوں کے حساب سے گنے جاتے ہیں. یہ ہمارا اسلامی جو تاریخ، ہماری اسلامی جو کیلنڈر ہے، وہ قمری اور چاند کے حساب سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے اس کے اعتبار سے گنا جاتا ہے. اور یہ جو انگریزی تاریخ ہم کہتے ہیں، یہ آفتاب اور سورج کے اعتبار سے چلتی ہے، میلادی تاریخ ہم اس کو کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے تاریخوں کو گنا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اسلامی جتنے احکامات ہیں وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہے، اس وجہ سے اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا اور اسلامی تاریخ کی حفاظت کرنا یہ امت کا فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ یاد کر لیں گے، یاد رکھیں گے، سب سے ذمہ اتر جائے گا، لیکن پوری امت اگر اس کو بھلا دے تو امت اس کی گنہگار بنے گی. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں ساری بستی والوں سے یہ فریضہ اتر جائے گا، لیکن کسی نے جنازے کی نماز میت کی نہیں پڑھی تو ساری بستی گنہگار ہوگی. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں، ذمہ داری سب سے اتر جاتی ہے، کوئی نہ کرے تو گناہ سب کو ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر کی حفاظت، حضرت فرماتے ہیں، پوری امت کا فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ یاد کر لیں گے تو فریضہ سب کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اگر یہ اسلامی تاریخ غیر محفوظ ہو گئی تو پھر پوری امت گنہگار ہوگی. مسئلہ تو یہ ہے، لیکن مسئلہ لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اسلامی احکامات کا تعلق قمری اور جو ہے اسلامی تاریخ سے ہے، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ امت مسلمہ اپنی جو ہے دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اور اپنی ذاتی چیزوں کے اندر بھی اسلامی کیلنڈر کا ہی استعمال کرے. یہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسلامی کیلنڈر مرحمت فرمایا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا یہ ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے، 1432 پورا ہو رہا ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں. ایک نیا سال شروع ہوگا 1433، یہ سال بھی جو ہے اوقات کا تو یہی حال ہے. کہ اس طریقے سے دن جو ہے یہ سیکنڈ جو ہے لمحوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لمحے منٹوں میں تبدیل ہوتے ہیں، منٹیں دن میں تبدیل ہوتی ہے، دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور سال جو ہے بیشتر سالوں میں، اور اس طرح آدمی کی زندگی جو ہے تمام ہو جاتی ہے. وقت تو یوں ہی گزرتا چلا جاتا ہے، آدمی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو وقت دے کر اور زندگی دے کر کے بھیجا ہے، وہ ایسے ہی جو ہے اس زندگی کو اڑا دینے کے لیے، اس کو مزہ کرنے کے لیے، عائش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا. اللہ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے رضامندی والے کام اس دنیا میں اس زندگی میں کر کے جاؤں اور اللہ کے یہاں سرخرو بنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات حاصل کروں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ دنیا میں قائم فرمائے، زندگیاں اللہ نے مرحمت فرمائی. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں کا کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. تو اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی ہے، یہ وقت جس کو تم گزار رہے ہو یہ ایسے ہی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، اس لیے اللہ نے دیا کہ اللہ کے یہاں بہتر سے بہتر عمل کر کے آؤ. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے احساس کرنا ہے اپنی زندگی کا. سال تو یوں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں اور بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، پھر کفے افسوس ملیں گے، حسرت کریں گے اور تمنا کریں گے کچھ موقع مل جائے ہم عمل کریں، پھر موقع نہیں رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس کا احساس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں. دیکھیے، یہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت کی بنیاد پر کی گئی، اور ہجرت کا عمل بڑا جو ہے قربانی کا عمل. یہ سارے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام اور دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اقربا رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے جو ہے ایک اجنبی جگہ کے اندر رہنے کے لیے چلے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا وطن بنا دیا. کتنی بڑی قربانی تھی دین اور اسلام کی خاطر. اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس ہجرت کے عمل سے کر کے یہی احساس دلایا گیا ہے امت مسلمہ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے عمل سے کروایا، وہ یوں ہی نہیں بلکہ اس سے امت کو احساس دلانا ہے کہ دین یہ تم سے قربانی مانگتا ہے، دین تم سے جد و جہد مانگتا ہے، دین تم سے مشقت مانگتا ہے. وہ قوم زندہ رہا کرتی ہے جو قربانیاں دیا کرتی ہے، وہ قوم مر جاتی ہے جس قوم کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا. تو ہر سال جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، نیا سال آتا ہے، گویا یہ سال ہمیں یوں پکار کر کے کہتا ہے، محرم کا مہینہ ہمیں یہ پکار کر کے کہتا ہے کہ امت مسلمہ تمہارا دین دنیا میں زندہ ہوگا تمہارے قربانیوں کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاز کے اندر اور پھر عرب کے اندر اور پھر عرب سے ساری دنیا میں جو اسلام کو پھیلایا ہے وہ ہجرت کے عمل کے بعد پھیلایا ہے. 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے اندر جو جد و جہد کرتے رہے، مگر جو نتیجہ آنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں آیا. لیکن جب وطن عزیز کو چھوڑا، ہجرت کا عمل کیا، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ سارا کا سارا عرب مسلمان ہو گیا، اور پھر خلفائے راشدین کا دور آیا تو ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ جو دین زندہ ہوا ہے وہ ہجرت کی قربانی کے ہجرت کے بعد زندہ ہوا ہے. تو ہر سال محرم کا مہینہ آ کر کے ہمیں یہ پکار کر کہتا ہے اور ہمارے دل و دماغ میں احساس بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا دین دنیا کے اندر پھیلے گا قربانیوں کے ذریعے سے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں. یہ نیا سال آ رہا ہے اور یہ پیغام لے کر کے آ رہا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے قربانیاں دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر یہ سال آتا ہے اور ہم اس سال کے پیغام کو قبول کرتے ہیں تو پھر سال کا آنا اور سال کا تبدیل ہونا ہمارے لیے بامانہ اور بامقصد ہے. ورنہ اگر ہم اس سے اس پیغام کو نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے، تو جس طرح ماضی میں ہمارے سال گزرتے گئے، ایک اور سال ہماری زندگی سے گزر جائے گا، اس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہے. دوسری اہم بات جو مجھے عرض کرنی ہے، مختصر طور پر عرض کروں، محرم کے اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو ہم عاشورہ کا 10ویں محرم کا دن کہلاتا ہے. یہ دن بھی بڑا عظیم الشان ہے، اور یہ دن ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے واقعات جو ہے رونما ہوئے ہیں دنیا کی تاریخ کے. یہ نہیں کہ اس امت کے لیے، اس امت سے پہلے بھی بڑے بڑے واقعات جو ہے اس دن کے اندر ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے 10ویں محرم جو حضرت السلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں اترے، کہتے ہیں 10ویں محرم کو ان کا اترنا ہوا. پھر حضرت آدم و حوا جو ملے آپس میں دنیا میں اترنے کے بعد، دونوں ایک دوسرے سے الگ تھے، پھر جو دونوں ملے ہیں 10ویں محرم کو. اسی طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کا دن 10ویں محرم بتلایا جاتا ہے. فرعون کو ڈبویا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کو نجات ہوئی، وہ بھی جو ہے 10ویں محرم کو ہوئی. اس طریقے سے بڑے بڑے واقعات دنیا کی تاریخ کے وہ 10ویں محرم کے اندر ہوئے ہیں. یہ تو پہلے سے ہی عظمت والا اور تاریخی دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی دسویں محرم کو جو ہے فضیلت و عظمت والا دن بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزے کا اہتمام کرتے تھے, بلکہ روایتوں میں ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے وہاں تک دسویں محرم کا روزہ فرض تھا, پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو دسویں محرم کا روزہ فرض نہیں رہا, مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کی ہمیں تعلیم فرمائی. تو بہرحال یہ دن بڑا عظمت و فضیلت والا ہے, اور بطور خاص دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے ہمیں سکھائے ہیں اور دو کاموں کی تلقین کی ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسویں محرم کا روزہ رکھو, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا. رمضان کی فرضیت سے پہلے آپ بالالتزام روزہ رکھتے تھے, اور رمضان کی فرضیت نازل ہونے کے بعد اگرچہ روزہ فرض نہیں رہا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حضرات صحابہ سے فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا جب مدینہ منورہ تشریف لائے, اب مکے میں تھے یعنی ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے, پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہ روزہ رکھتے تھے تو وہاں پتا چلا کہ یہود اور نصارہ بھی اس دن کے اندر روزہ رکھتے ہیں, تو حضرات صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمیں یہود و نصارہ سے مخالفت کا حکم دیتے ہیں اور اس دن میں تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا, یعنی اس روزے کے ساتھ میں نبوی کا بھی روزہ رکھوں گا, نبوی محرم کو بھی اور دسویں محرم کو بھی, تاکہ نصارہ کے ساتھ مشابہت یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے. اس لیے حضرات فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ دسویں محرم کے ساتھ نبوی محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, دو دن روزہ رکھے, اور اگر کسی وجہ سے نبوی محرم کو نہ رکھ سکے تو دسویں اور گیارہویں کو روزہ رکھ لیں, اس طرح دو روزے رکھیں. بہرحال ایک کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کیا کہ اس دن ہم روزے کا اہتمام کریں, اور آگے یا پیچھے بہتر ہے آگے کا دن روزے میں ملا لیں, آگے کے دن میں روزہ نہ رکھ سکے تو پیچھے کے دن میں روزہ رکھ لیں. اور دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس دن میں عاشورہ کے دن میں جو آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اندر وسعت کرے گا, اپنی حیثیت کے مطابق گھر والوں کو اچھا سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھلائے گا, پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی کے اندر وسعت فرمائیں گے. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سالہا سال تک آزمایا تو ایسا ہی پایا, یعنی ہم نے اپنے گھر والوں پر اس دن کے اندر خرچے میں وسعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال ہمارے خرچے میں اور ہمارے رزق کے اندر وسعت کی. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ہماری جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق اس دن گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں اور گھر والوں پر خرچے کے اندر وسعت کریں. یہ دو کام اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کیے ہیں, اس دن میں روزے کا اہتمام کریں, اپنے گھر والوں پر خرچ کے اندر وسعت کریں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے. اس کے سوا عاشورہ کے حوالے سے جتنی باتیں ہمارے درمیان رواج پذیر ہیں میرے بھائیوں, خرافات سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دو کام ہے جو صحیح روایتوں سے ہمیں معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے. اس کے سوا جو کام اس دن میں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے مشہور ہیں, اس کی دین کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کریں, بچیں, اور ایسی چیزیں کر کے خامخواہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ناراضی مول نہ لیں. جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں, اسی میں ہماری نجات ہے. دین اپنی مرضی سے کرنے کا نام نہیں ہے, دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام ہے. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کریں گے تو وہ چیز دین بنے گی, اور اپنی مرضی سے بھلے اچھا سمجھ کر کے کریں گے تو بھی وہ دین نہیں ہے, بے دینی ہے, اس میں نجات نہیں ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضينا الإسلام دينا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعصهما فقد غوى, فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا أيها الناس, إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم, وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فقد غوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وأهم وأعظم وأكبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.